السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى نے اپنے نیک بندوں کی جا بجا صفات بیان فرمائی ہیں. اس آیت میں بھی بعض صفات کا ذکر ہے جو پڑھی گئی. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں شدائد پر, مصیبتوں پر, ناموافق حالات پر. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں محض ادا کرنا نہیں, بلکہ اس کو اس کی ادائیگی کا, اچھی طرح ادائیگی کا اہتمام کرنا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور علانیہ بھی, جہاں موقع جیسا ہو اس کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں مال کو. اور آگے جو صفت بیان فرمائی, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, کہ برائی کو دفع کرتے ہیں اچھائی سے, برائی کو وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے. برائی کو برائی کے ذریعے سے دور نہیں کرتے, اچھائی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اولئک لہم عقبۃ الدار, یہی وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن آگے جنت میں ان کو جو درجات ملیں گے, جنت کے درجات ان کے لیے ہیں, آخرت کے درجات ان کے لیے ہیں, عقبہ ان کے لیے ہے, انجام کار جو بہترین انجام کار ہے وہ ان لوگوں کے لیے. برائی کو اچھائی سے دھوتے ہیں, یہ بڑی صفت ہے. جس کو ہم اپنے محاورے میں تحمل کہہ دیتے ہیں, فارسی میں اس کو برداشت کہہ دیا جاتا ہے, تحمل کہہ دیا جاتا ہے. تحمل کہتے ہیں اٹھانے کو, کسی چیز کے اٹھانا. برداشت بھی کہتے ہیں, برداشتن بمانے اٹھانا, یعنی ناموافق طبیعت کے خلاف چیز پیش آ جائے اس کو سہ لینا اللہ کے لیے, یہ تحمل کہلاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن کریم میں جا بجا اپنی یہ صفت بیان فرمائی ہے. واللہ غنی حلیم وکان اللہ علیما حلیما, اللہ تعالی حلم والے, حلم حلم کہتے ہیں یہی برداشت کو. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اے اللہ میری مدد فرمائیے علم کے ذریعے, علم کے ذریعے مدد فرمائیے. واقعی علم جس کے پاس ہو, علم اس کی ہر جگہ مدد کرتا ہے, ورنہ یہی پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ میری نماز ہوئی نہیں ہوئی, روزہ ہوا نہیں ہوا, مجھ سے یہ چیز ہو گئی, یہ چیز ہو گئی, یہ قصور ہو گیا. تو علم عقیل بہت بڑا مددگار ہے. تو اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم, اور مجھے مزین فرمائیے, آراستہ فرما دیجئے حلم کے ذریعے, برداشت کے ذریعے. وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى, اور مجھے عزت عطا فرمائیے تقوی کے ذریعے. وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَة, اور مجھے خوبصورتی عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ, عافیت عطا فرما کر. تو یہاں اس دعا میں بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلم کو, برداشت کو طلب فرمایا کہ مجھے برداشت عطا فرما دیجیے. اور کیا برداشت تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی دیہاتی آدمی آیا. اچھا پہلے تو حضرت انس کا سنیے, یہ جو روایت کرتے ہیں یہ تو بعد میں صحیح, پہلے ان کا کیا حال تھا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت ام سلیم جو ان کی والدہ تھیں, یہ ایک ایسی عمر میں ان کو لے کر حضور کے حوالے کر کر گئی ہیں, ایسی عمر میں ان کو حوالے کیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, کہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ماں باپ اپنے بچے کا مستقبل سوچتے ہیں, ہمارا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. بعض روایات میں آتا ہے ان کی عمر 8 سال تھی, بعض میں 9 سال آئی ہے, بعض میں 10 سال, 10 سال سے زیادہ نہیں ہے کسی روایت میں, بہت سے بہت گویا ان کی عمر 10 سال ہوگی. اس عمر میں یہ لے کر آئی ہیں اور یہ عرض کیا کہ میرا یہ چھوٹا سا بیٹا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرے گا, لہذا خدمت میں رہے, 10 سال خدمت کی. ان 10 سالوں میں حضرت انس فرماتے ہیں نہ مجھے آپ نے کبھی مارا, مارنا تو دور کی بات ہے, ڈانٹا نہیں, دھمکی نہیں دی, اور کسی کام کے کر لینے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا, اور کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اور 10 سالوں میں اتنے کہا, حالانکہ یہ خدمت کے لیے ان کی والدہ نے سپورٹ کیا تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن فرماتے ہیں خود کہ 10 سالوں میں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی, میں نے اتنے کام نہیں کیے جتنے حضور نے میرے کام کر دیے. 10 سالوں میں نے حضور کے اتنے کام نہیں کیے جتنے حضور نے میرے کام کیے. کیا ان 10 سالوں میں ناموافق مزاج کے خلاف چیزیں پیش نہیں آئی ہوں گی؟ اور ایک بچے سے 10 سال, 8 سال, 9 سال کے بچے کو, اس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی, پتہ نہیں کتنی باتیں خلاف مزاج پیش آئی ہوں گی, لیکن فرمایا نہ کبھی مجھے ڈانٹا, نہ مارا, نہ دھمکی دی, نہ کسی کام کے کرنے پہ یوں فرمایا کہ کیوں کیا, نہ کرنے پہ یوں نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. بہت سے بہت ایسا ہوا کہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے حضور نے کسی کام سے بھیجا, میں راستے میں بچے کھیل رہے تھے, میں ان کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اس دیکھنے میں, بچوں کا کھیل دیکھنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ پتہ بھی نہیں چلا, ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا انتظار فرماتے فرماتے خود میری تلاش کے لیے نکلے, اور مجھے دیکھا کہ میں کھیل رہا ہوں, بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ نے پیچھے سے آ کر میرا مجھے پکڑا اور فرمایا, ہاتھ رکھا اور فرمایا, کیوں انس, جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کام کیا؟ یہ نہیں فرمایا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کام کیا, تم نے وہ کام کیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ابھی جاتا ہوں, ابھی جاتا ہوں. نہ آپ نے ڈانٹا, نہ مارا, نہ دھمکی دی, نہ غصے کا اظہار فرمایا, کمال کا علم تھا. اور یہ مانگا ہے, اللہم اعنی بالعلم, اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم, مجھے مزین فرما دیجئے حلم کے ذریعے, مزین فرما دیجئے حلم کے ذریعے. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, جو رفق نرمی اس چیز سے محروم کر دیا گیا, ساری خیر سے محروم ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان بنا, یہودی کو بھی مہمان بنایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس نے اتنا کھانا کھایا, اتنا کھانا کھایا کہ رات کو اس کی نجاست باہر آگئی بستر پر ہی. اب صبح اس نے دیکھا اٹھ کر کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو نجاست ہی فراغت ہی بستر پہ ہو گئی, اور وہ وہاں سے بھاگا. راستے میں اس نے کہا بھئی میں کیسے بتاؤں, کہیں اور جا کے اس نے غسل کیا پاکی وغیرہ کی, اور راستے میں اس کو یاد آیا کہ میری فلاں چیز رہ گئی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے پھر لوٹا واپس, اس کو واپس لینے کے لیے دوبارہ لوٹا. اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا, آپ تشریف لے گئے تھے, آپ واپس تشریف لائے تاکہ مہمان کی خبر گیری کریں, مہمان موجود ہے گھر میں. وہاں آ کر دیکھا تو مہمان ہی غائب, اور بستر پہ نجاست پڑی ہوئی اور بدبو تعفن پیدا ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں سے بھی ذکر نہیں کیا, بلکہ خود تشریف لے گئے, پانی اٹھا کر لائے, اور وہ اس کی نجاست دھو رہے تھے کہ پیچھے سے آ کر اس نے دیکھا کہ اللہ اکبر, میری نجاست, میرا پخانہ یہودی کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھو رہے ہیں. بس اس کا دل وہی نرم ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. یہ ہے حلم, اس کو کہتے ہیں. اسی موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن یاکل فی معن واحد, مومن مسلمان ایک ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء, یہ کافر سات آنتوں سے کھانا کھاتا ہے, سات آنتوں سے کھانا کھاتا ہے. تو وہ اس کا, اس نے خوب کھانا کھایا, بسیار خوری کی اور فراغت بستر پر ہی ہو گئی, اور وہ دیکھ رہا, اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پخانہ دھو رہے. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا, اس وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی چادر زیب تن فرمائے ہوئے تھے جس کے کنارے سخت تھے, دھاری دار چادر تھی, اس کے کنارے سخت تھے, اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے, اس کی چادر کے کنارے سخت تھے, اس کے نشان پڑ گئے. اور بات کیا تھی کہ آپ کو جو اللہ نے مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ دیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور اس کو کچھ مال دینے کا حکم فرما دیا کہ جاؤ بھائی اس کو کچھ دے دو. نہ غصے کا اظہار اور طاقت کے باوجود صحابہ موجود ہیں, جان اظہار موجود ہیں. کوئی اور ہوتا کہتا اچھا پتہ نہیں تجھے کہ میں کون ہوں, یہ تیری جرأت کیسے ہوئی, میری چادر کو ہاتھ کیسے لگایا, اور بھی کچھ جو منہ میں آتا کہہ دیتا, گالی دے دیتا, کچھ نہیں. پھر مسکرائے اور فرمایا کہ, اور صحابہ کو بھی یہی تعلیم تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرک سخت اور سست کہہ رہا تھا, برا کہہ رہا تھا, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے, وہ خاموش سنتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے جواب دے دیا. جب جواب دیا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے, تشریف لے جانے لگے واپس. حضرت ابو بکر نے وجہ پوچھی, فرمایا دیکھو جب تک میں نے دیکھا کہ جب تک تم برداشت کر رہے تھے تم جواب نہیں دے رہے تھے, اور چونکہ تم حق پر تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا, تمہاری طرف سے اس مشرک کو جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جیسے ہی جواب دینا شروع کیا, تنگ آ کر تم نے جواب دیا, وہ فرشتہ رخصت ہو گیا, اس لیے میں بھی جا رہا تھا. مستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سادگی کی وجہ سے, بعض منافقین نے حضرت عائشہ پر الزام لگائے تھے, تو بعض مخلص صحابہ تو سارے مخلص تھے, وہ اپنی سادگی کی وجہ سے ان منافقین کی تہمت میں شامل ہو گئے. بعض مرتبہ ایسا جال بچھایا جاتا ہے, ایسا پروپیگنڈا جس کو کہتے ہیں, وہ ایسا سخت کیا جاتا ہے کہ بعض سیدھے سادھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ ایسا ہی اس وقت بھی ہوا. تو حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے خالدات بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت نادار اور مفلس تھے, غریب تھے. حضرت ابو بکر ان کو مانا کچھ خرچ کے لیے دیا کرتے تھے, ان کی اعانت کیا کرتے تھے. جب معلوم ہوا کہ یہ بھی شامل ہے عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں, تو قسم اٹھا لی کہ آئندہ ان کو کچھ نہیں دوں گا, میں تو اس کو مانا وہ خرچہ دوں اور یہ میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو جائے, میں نہیں دوں گا آئندہ کچھ, اور قسم بھی اٹھا لی. لیکن حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بدری صحابی تھے, ان چند گنے چنے صحابہ میں شامل تھے جو بدر میں بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے جان اساری کا مظاہرہ کیا تھا, ان میں یہ بھی شامل تھے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو چکے تھے. جو ایک دفعہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے وہ پھر دائرہ مقبولیت سے محبوبیت سے نکلتا نہیں ہے, چاہے اس سے گناہ ہوتے رہے. گناہ ہوں گے تو اس کو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے, بس ایک دفعہ وہ محبوبیت کے دائرے میں آ جائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوئی کو خط لکھا, اور چونکہ خط و کتابت ان سے تھی, حضرت کے جو شیخ تھے وہ مکہ مکرمہ ہجرت فرما چکے تھے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, تو خط و کتابت ان سے تھی, اصلاحی مکاتبت ان سے ہوتی تھی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا سمجھتے تھے, ان سے خط و کتابت ہوتی تھی. ایک مرتبہ خط لکھا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی اپنی رضائے دائم نصیب فرما دے, رضائے دائم ہمیشہ کے لیے اپنے رضا نصیب فرما دے, خوشنودی نصیب فرما دے. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا خط کا کہ میاں اشرف علی یہ تم نے کیا لکھ دیا, اللہ اپنی رضائے دائم نصیب فرما دے. اللہ تو راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے اللہ کو, اللہ تو راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے. جو ایک دفعہ جس سے اللہ راضی ہو گئے پھر ناراض نہیں ہوتے. اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً توبہ کی توفیق دیتے ہیں. یہاں بھی یہی معاملہ تھا, بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو محبوبیت حاصل ہو چکی تھی, لہذا اللہ ایک تقصیر ہو گئی, ایک قصور ہو گیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی سفارش نازل فرمائی, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, اے ابو بکر معاف کر دو, مستہ کو معاف کر دو, کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اس معافی کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے, تم یہاں مستہ کو معاف کرو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے اس کے بدلے میں, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پہنچی تو فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی, ہاں ہاں میں کیوں پسند نہیں کرتا کہ اللہ میری مغفرت نہ فرمائے, میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ میری میں مستہ کو معاف کر دوں اور اللہ اس کے بدلے میں میری مغفرت فرما دے. لہذا ان کو معاف کیا, نہ صرف معاف کیا بلکہ جتنا جیب خرچ دیتے تھے پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا اور بڑھا دیا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے, اس تحمل کو مانگا ہے سرور عالم سے, معلوم ہوا بہت بڑی صفت ہے, بہت بڑی صفت ہے. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم, مجھے مزین فرما دیجئے, سجا دیجئے حلم کے ذریعے, برداشت کے ذریعے, تحمل مزاجی کے ذریعے. احد کے موقع پر دندان مبارک شہید ہوئے, طائف کے موقع پہ تکلیفیں پہنچیں, کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچیں, یعنی اتنی تکلیف پہنچی کہ عتبہ اور شیبہ جو جانی دشمن تھے ان کو رحم آ گیا اور یہ وہ دو تھے جو اس مشورے میں شریک تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, اس مشورے میں یہ دونوں شریک تھے. ان جانی دشمنوں کو رحم آ گیا, یہ تو موقع تھا اپنا بدلہ لینے کا یا جو کچھ وہ منصوبہ بندی کی تھی اس کو پائے تکمیل کو پہنچانے کا, لیکن رحم آ گیا ان کو بھی اور اپنے غلام کو بھیجا انگور کا خوشہ دے کر. وہ انگور کا باغ آج بھی موجود ہے, وہ باغ آج بھی موجود ہے جس باغ کے قریب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے زخمی ہو کر. الحمدللہ دو مرتبہ میری حاضری ہوئی. تو وہ انہوں نے بھیجا کہ بھائی رشتے داری کا واسطہ, انکار مت کرنا, یہ قبول کر لو, یہ انگور کا خوشہ قبول کر لو, تمہیں ہماری رشتے داری کا واسطہ. ان کو رحم آ گیا, کیا حالت ہوئی ہوگی. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين الى من تكلني الى عدو يتهجمني ام الى قريب ملكته امري ان لم تكن ساخطا علي فلا ابالي غير ان عافيتك اوسع لي اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات واضاءت له الظلمات ان تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. یہ دعا ہے جو طائف کے موقع پہ آپ نے فرمائی ہے. کوئی شکایت, کوئی بد دعا نہیں اہل کفر کے خلاف جنہوں نے ستایا, خون نکالا, فکرے کسے, پتھر مارے. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے, ان کو معلوم نہیں, یہ جانتے نہیں. احد کے موقع پر یہی دعا, طائف کے موقع پہ یہی دعا. اللہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجیے, یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے, علم نہیں ہے. یہ ایک پہلو نکال لیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لہذا ان کو ہدایت دے دیجئے. اور الٹا دعا فرمائی. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے. جانی دشمن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی دشمن تھے. اسی فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا, بدلہ لینے کے بجائے کیا الفاظ فرمائے, من دخل دار ابی سفیان کان آمینا. جو آج کے دن ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امن ہے, جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو امن ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے. تو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جب ہجرت کا حکم دیا سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہجرت کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی مانگی تھی کہ عثمان یہ کلید بردار تھے, بیت اللہ کی کنجی ان کے پاس ہوتی تھی. عثمان مجھے چابی دے دو, کنجی دے دو, میں بیت اللہ کے اندر جا کے کچھ اللہ اللہ کروں پھر مدینہ منورہ رخصت ہو جاؤں گا. انہوں نے انکار کر دیا تھا, مشرقین میں سے تھے, انکار کر دیا نہیں میں نہیں دے سکتا آپ کو. تو فرمایا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, عثمان ایک دن آئے گا, عثمان ابن طلحہ ہے یہ, ایک دن آئے گا کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ تم کھڑے ہوگے اور جس جگہ تم ہو اس جگہ میں ہوں گا. یعنی ایک دن آئے گا یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی. لہذا فتح مکہ کے موقع پر یہی وقت آیا, کنجی مانگی, انہوں نے کنجی دینی پڑی. اب تو کیا, اب کون انکار کر سکتا تھا, اور ویسے بھی اسلام لے آئے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا, لو یہ کنجی تمہارے ہی حوالے ہے. اور اس موقع پہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی, صحابہ کی خواہش تھی یہ کنجی ہمیں مل جائے, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ کنجی ہمیں مل جائے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کنجی حضرت عثمان کو عطا, عثمان ابن طلحہ کو عطا فرمائی, فرمایا یہ لو یہ قیامت تک اب تمہارے ہی پاس رہے گی، تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، اگر بادشاہوں کو، وزراء کو بھی اگر بیت اللہ میں جانا ہے تو عثمان ابن طلحہ کے خاندان کا ایک آدمی جو سب سے بڑا ہوتا ہے ان کا بیٹا، وہ کلید بردار ہوتا ہے، اس سے کنجی مانگنی پڑتی ہے، وہ دے دے تو چلے جائے، دروازہ کھل جائے، وہ انکار کر دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج بھی یہی شان ہے اس خاندان کی۔ تو ہم نے یہ منظر بھی دیکھا، آج میں یہ بھی بتا دوں، یہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ہماری حاضری ہوئی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تو دار الابرار جو بالکل اس وقت، اب تو وہ حرم کا حصہ بن چکا ہے، پہلے صرف ایک چھوٹی سی سڑک تھی اور وہ پار کرتے ہی، وہ بھی سروس روڈ تھا، وہ کوئی مین روڈ نہیں تھا، وہ سروس روڈ پار کرتے ہی حرم شریف کا وضو خانہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی اتنے کم فاصلے پہ یہ دار الابرار تھا۔ اس میں حضرت والا کے ساتھ ہمارا قیام ہوا کرتا تھا، کئی دفعہ وہیں قیام ہوا اسفار میں۔ تو اب وہ حرم شریف کا حصہ باب عبداللہ کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان ابن طلحہ کی نسل سے جو ان کی اولاد میں سے تھے، اور اس وقت وہ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، وہ تشریف لائے حضرت والا کے پاس، اتنا بڑا کھجور کا تھال ان کے، وہ جو اپنے باغات کا کچے پکے ہر قسم کے کھجور ان کا ملازم پیچھے اٹھایا ہوا تھا، اتنا بڑا، حضرت والا کیا کھاتے، وہ ہمیں ہی ملا، تب ہم نے کھایا ہو۔ اور انہوں نے آتے ہی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسا دیا، گلے ملے، پیشانی کو، آتے ہی پیشانی کو بوسا دیا۔ میں نے کہا یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، صحابہ کی نسل سے تعلق رکھنے والا، اور وہ شخص جس کے پاس بیت اللہ کی کنجی ہے، بادشاہوں کو بھی اگر لینی ہو تو اسی سے آگے لیں گے، اس کی اجازت سے جائیں گے۔ انہوں نے آ کے حضرت والا کا یہ ماتھا چوما، گلے لگایا، حضرت سے گلے ملے، اور وہ ہدیہ پیش کیا اپنے باغ، اور حضرت سے عرض کیا یہ میرے باغ کی وہ ہے، یہ کھجوریں ہیں، آپ کے حوالے ہیں، آپ کی خدمت میں ہدیہ ہیں۔ انتہائی احترام کا اظہار فرمایا انہوں نے، حالانکہ خود حضرت عثمان ابن طلحہ کی نسل سے تھے، بہت بڑے صحابی کی نسل سے ہیں، لیکن بہت احترام فرمایا۔ اس دن پتا چلا اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سلوک تھا، جنہوں نے نقصان پہنچایا، بیٹی کا قاتل حضرت زینب، ہجرت فرما رہی تھی مدینہ منورہ، جانا چاہتی تھی، تو حبار ابن اسود نے حملہ کیا تھا ان کی اونٹنی پر، جس سے وہ اس کی ٹانگ زخمی ہوئی، تو وہ بت کی اور حضرت زینب گری اونٹنی سے، اور چونکہ وہ حاملہ تھی تو حمل ضائع ہوا، قریب قریب 10-15 دن لگتے تھے بیت وہاں مدینہ منورہ جانے میں، اور وہ سفر بھی اونٹ پر طے ہوتا تھا، کس قدر مشکل کا سفر، اور اس حالت میں زخم کے ساتھ طے کیا، اور بالآخر وہاں پہنچتے ایسی حالت ہو چکی تھی کہ حضور نے دیکھا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کا یہ حال دیکھا، میری بیٹی کو دین کی خاطر یہ حال کیا گیا، طلاق دی گئی اور اونٹ سے گرایا گیا، حمل ضائع ہوا، وہ تو ظاہر ہے پتھریلی زمین، اونٹ کی اونچائی سے ایک عورت حاملہ اور نیچے گرے، کیا حال ہونا ہے، وہی ہونا تھا جو ہوا، وہ حمل ضائع ہوا، اور اسی میں حضرت زینب کا انتقال ہوا، اسی زخم میں انتقال ہوا مدینہ منورہ پہنچ کر۔ تو حبار ابن اسود کو بھی معاف فرما دیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک طرح سے بیٹی کا قاتل ہی ہوا، معاف فرما دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے وہ تحمل اور حلم، یہ ہے وہ برداشت جس کو مانگا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ چھوٹی چیز تھوڑی ہے جس کو حضور طلب فرما رہے ہوں۔ سمامہ ابن اسال یہ یمامہ کے سردار تھے، یمامہ والوں کے سردار یہی تھے، اور یہ یمامہ وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ والوں کو گندم کی فراہمی ہوتی تھی، یہ مدینہ منورہ آئے، اسلام قبول کر لیا اور گندم کی فراہمی روک دی کہ میں نہیں دوں گا، اب وہ کیسے گزارا اور روٹیاں کیسے پکیں، وہ تو فاقے ہونے لگے وہاں پر۔ انہوں نے اپنا وفد بھیجا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اہل مکہ نے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم دیکھیے, آپ چاہتے تو فرماتے جاؤ جاؤ, تم نے اتنا ستایا ہے کہ ہمیں نکلنے پہ مجبور کیا, کیا آپ کی کیفیت تھی؟ بیت اللہ کو مڑ مڑ کے یوں دیکھ رہے تھے, ایسے مڑ مڑ کے, ہائے بچپن گزرا ہمارا, تو کہیں بچپن گزرے کسی ایسے علاقے میں جو مکہ سے تو ظاہر ہے کم درجے کا ہی ہوگا, وہ ہمیں یاد آتا ہے جہاں ہمارا بچپن گزرا ہو, اور حضور کا بچپن گزرا بیت اللہ کے سامنے, اللہ کے گھر کے سامنے, وہ بیت اللہ جو تمام انبیاء کو بلوایا گیا, یہاں طواف کروایا گیا, ملتزم سے ان کے سینے چمٹائے گئے, اس بیت اللہ کو چھوڑنے کا حکم ہوا, یہاں سے روانہ ہو جائیے مدینہ منورہ, تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی, بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, آپ گھبرائے نہیں, جس ذات نے یعنی اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو واپس لوٹائے گا یہاں پر, آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کر لیجئے, آپ دوبارہ آئیں گے اللہ آپ کو واپس لوٹائیں گے, آپ گھبرائیے نہیں. یہ آیت حضور کی تسلی کے لیے اتاری گئی, اور یہ آیت ایسی ہے کہ آج بھی اگر اس کو بیت اللہ کے رخ پر کوئی دیوار ہو اس پر لکھ دیا جائے, جس کی بیت اللہ حاضری ہو وہاں لکھ دیا جائے اور وہ اپنا نام لکھ دے, یا جس کا بھی نام لکھ دے اس کی حاضری ہو جاتی ہے. یہ ایسی آیت ہے, اس آیت میں ایسا اثر ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جن کی وجہ سے وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا, تو آپ چاہتے تو مکہ والوں سے کہہ دیتے جاؤ جاؤ, تم نے تو یہ سلوک کیا کہ مکہ چھوڑنا پڑا ہمیں, اب فاقے سے مرو, بھوک سے مرو. حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو بھائی ان کی گندم جاری رکھو, ان کی گندم بند مت کرو, جاری رکھو. کیا تحمل تھا, کیا برداشت تھی, یہ ہے برائی کو. وَيَقْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو برائی کو اچھائی سے دھوتے ہیں, دفع کرتے ہیں. ادفع بالتی ہی احسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة, ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی ہی احسن, دفع کرو برائی کو اچھائی کے ذریعے سے, اور ہوگا کیا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جب ایسا کر لو گے, برائی کو اچھائی سے دور کرو گے, تو جو تمہارا جانی دشمن بھی ہوگا وہ بھی تمہارا پکا دوست بن جائے گا, جان اظہار دوست بن جائے گا, وَلِيٌّ حَمِيمٌ, گرم جوش دوست بن جائے گا. اور ایسے ہی ہوا, مکہ والے مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں, یہ آپ کے اخلاق ہی تو تھے, آپ کی معافی اور برداشت ہی تو تھی. اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اکڑ کر نہیں, روایات میں آتا ہے آپ نے اس موقع پر کالا امامہ باندھا تھا, اور آپ کا جو سر مبارک تھا وہ اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا آج بھی, اور ان کے ساری کی وجہ سے. الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم وانجز وعدہ وحزم الاحساب وحدہ, یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے. اللہ اللہ ہی کی تعریف ہے, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ الفاظ تھے آج بھی ان کے تاریخ ہیں. فتح مکہ پر سر مبارک کوہان سے لگ رہا ہے اونٹنی کے, آج بھی ان کے ساری اتنا جھک کر آپ داخل ہوئے اور فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ایک ہے, واحد ہے اللہ سبحانہ و تعالی, جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اپنے وعدے کو پورا کیا, اور تمام لشکروں کو تنے تنہا اللہ نے شکست دی, تمام لشکروں کو تنے تنہا. ہمارا کیا, ہماری فوج, ہمارا اسلحہ یہ کچھ نہیں, اللہ کی مدد اصل ہے. وہ تنے تنہا تمام لشکروں کو اللہ نے شکست دی, وحزم الاحزاب وحدہ, ان الفاظ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. آج بھی ان کے ساری تحمل کی انتہا ہے انتہا. تو یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر تم ایسا کر لو گے, برائی کو اچھائی سے دور کرو گے, تو تمہارا جو تمہارے اور کسی کے درمیان عداوت ہو تو عداوت دوستی سے بدل جائے گی, زبردست دوستی سے بدل جائے گی. تو اپنے جانی دشمن, پڑوسیوں اور جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں ان کے ساتھ یہ حال. اکرمہ ابن ابو جہل, یہ وہ تھے, ان کے والد نے کیا کچھ نہیں کیا, ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں, اور آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں نہیں کی. تو جب فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ ابن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سوچا میری تو آج خیر نہیں, میرے باپ نے تو حضور کے ساتھ بہت برا کیا ہے, ان کی بیوی اور یہ فرار ہوئے, مکہ مکرمہ سے فرار ہوئے اور جدہ کے ساحل پہ پہنچے, وہاں سے کشتی کرائے پر لی, وہ اس سے آگے کہیں کسی اور ملک کسی اور منزل کی طرف جا رہے ہیں. ان کی بیوی نے وہ جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, امان طلب کی, آپ نے امان دے دی, جان کی امان دیتا ہوں, جاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا اکرمہ کو. یہ پہنچی وہاں, جا کر تلاش میں نکلی تو پتہ چلا وہ اس طرف گئے, وہاں جا کے کشتی کرائے پر لی, کشتی والے سے کہا ذرا تیز چلاؤ آگے, مجھے ایک آدمی سے ملنا ہے, اپنے شوہر سے ملنا ہے. کسی طرح وہاں تک پہنچی اور ان سے یہ کہا کہ میں حضور سے پناہ لے کر آ گئی ہوں, اب چلو ہم وہیں زندگی گزاریں گے. وہ واپس آئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کی برداشت, آپ کے تحمل, آپ کے صبر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. یہ تلوار سے اسلام لائے, زبردستی اسلام لائے. کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا؟ جانی دشمن نے. یہ وہی ہے, یہ صبر ہے, تحمل ہے, بس یہی چیز ہے. اس سے دل پگھلتے ہیں, اس سے ان اخلاق, تعلقوا باخلاق اللہ, اسی کا حکم ہے کہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالی کے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہ اللہ ہمارے, ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ, یہ اللہ کے اخلاق ہیں. کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اخلاق ہیں. ہم تو گناہ کر رہے ہیں, اللہ پکڑ, جتنے بلکہ گناہ کرتے ہیں اللہ اتنی نوازشیں فرماتے ہیں, رحمتیں فرماتے ہیں. تو بس یہ ہے, تو ہم بھی یہ برداشت سے کام لیں, جو ہمیں ستائے ہم اس کو اچھائی سے جواب دیں, جیسے اللہ کے اخلاق ہیں. ان کو اپنا تخلقو کا لفظ ہے, یعنی بتکلف اللہ کے اخلاق اختیار کرو, زبردستی اللہ کے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.